آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے,
فون سے رابطہ کرتے, 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہمارے اسفر امام ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں آڈریس ریگس. تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب پڑھ ہی چکے ہوں گے خبر, بہت سے لوگ مجھے فیس بک پر پوچھ رہے ہیں, ای میلز کر رہے ہیں کہ کیا باجی سچ ہے کہ اب ہمارا پروگرام بھی آدھ گھنٹے کا ہو جائے گا. جی ہاں, بالکل ایسا ہوگا. صرف ہمارا پروگرام نہیں, جتنے بھی ہمارے راؤنڈ ٹیبلز ہیں, یعنی اس مختلف جو آپ پروگرام سنتے ہیں, کچھ تو کہیے آپ سنتے ہیں, یا میری کہانی, یا ہردم رواں ہے زندگی, اور دوسری راؤنڈ ٹیبلز, ان سب کا دورانیہ اب 30 منٹ ہو گیا ہے. تو کوشش یہ کیجیے گا, تھوڑی سی کوشش ہم بھی کریں گے اور آپ کو بھی کوشش یہ کرنی ہوگی, کیونکہ میں اپنے پروگراموں میں آپ کو کافی لیتی ہوں اپنے سننے والوں کو. تو آپ پلیز اپنے سوالات مختصر رکھیے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کو لے سکیں. آج ہمارا 1 گھنٹے کا یہ آخری پروگرام ہے, تو آج سے ریہرسل شروع کیجیے اور سوال مختصر مگر اچھے سے پوچھا کیجیے. سوال تو آپ اچھے پوچھتے ہیں لیکن تھوڑی باتیں اب ہم کم کر سکیں گے. تو ہمارے آج کے پروگرام میں 3 کہانیاں ہیں, بہت اچھے ہمارے مہمان ہیں, ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ سب انہیں جانتے ہیں, ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب, نشتر میڈیکل ہاسپٹل میں آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں اور ہمارے بہت سے کہانی کاروں کی مدد کر چکے ہیں, اور پھر خود انہوں نے اپنی کہانی سنائی تھی جو آپ سب کو یاد ہوگا, ایک بہت ہی پراثر کہانی تھی. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو ہماری غالباً آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں, ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ ملاتے ہیں, لیکن اس دوران میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے, اور آپ جو ہیں فیس بک پر آ کر, اردو سروس کی جو فیس بک ہے اس پر آ کر ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی بات پوچھ سکتے ہیں, اور اپنے اگر جی جی ضرور. ڈاکٹر صاحب مجھے آواز آ گئی آپ کی. تو پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا, بڑے دن بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, لیکن آپ ہی کے شہر سے کہانی آئی ہے آج, یعنی ملتان سے. تو جی تو اس سے پہلے آپ سے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں, کیونکہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ آپ پچھلی دفعہ تو امریکہ سے سیدھے آئے تھے جس وقت بات ہوئی تھی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب آپ کے سفر کہاں رہا. اور پہلے ہم کہانی سنتے ہیں. آمنہ بی بی ان کا نام ہے, اور بہت ان کی ایک دل پر اثر کرنے والی کہانی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے آپ کا دل کافی نرم ہے, تو بہت آپ کو یہ کہانی اچھی لگے گی, لیجیے کہانی سنتے ہیں.
میری کہانی یہ ہے کہ میں ایک غریب خاندان سے ہوں, میرا نام آمنہ بی بی ہے. ہم اپنے بچپن میں, بس ہمارا بچپن تو بہار میں تھا, کوئی 5 تک سکول تھا, کبھی ٹیچریں آتی تھی سکول میں, کبھی نہیں آتی, ہم جاتے تھے سکول پڑھنے, پھر کھیل کھیل کے آتے تھے, پھر گھر آ کے خوش ہوتے تھے, سہیلیاں ایک دوسرے کلاس سے لے جو ہوتی, کچھ شکر ہے آج ٹیچریں نہیں آئی, کوئی پڑھائی بھی نہیں ہوئی ہمیں, آج کل کچھ بھی نہیں آتا صرف اردو کے سوا, بس اردو پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری سکول میں کوئی توجہ نہیں تھی. میرے شوہر کا نام محمد یوسف ہے, وہ بھی ہمارے اپنے رشتے دار قریبی تو نہیں ہے, مگر ہماری ایک اپنے گاؤں میں تھی شادی. ہمارے گاؤں کے لوگ, کافی سارے لوگ ہمارے گاؤں کے بس غریب لوگ ہیں. آج کل تو کچھ نہ کچھ سہولت آ گئی, جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں شہروں میں گئے ہوئے ہیں ان کے بچے پڑھے لکھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کچھ ہم نہیں ہے, کچھ نوکری ہے, مگر ہمارا گھرانہ جو ہے غریب ہے. میرے 4 بچے ہیں جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں, ہم دیہات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہیں, یہاں بچوں کو سکول پڑھانے کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو سکول پڑھانے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ملتان شہر میں آئے, جہاں میرے شوہر مزدوری کرتے ہیں. پھر ہم نے اپنے بچوں کو سکول داخل کروا دیا. اب اس وقت بڑی بیٹی مریم اور بڑا بیٹا محمد الیاس ورن کلاس میں ہیں, اور چھوٹا بیٹا محمد اویس پریت کلاس میں ہے, اور چھوٹی بیٹی نشرہ 3 سال کی ہے. جن میں 3 بچوں کی پڑھائی کا جو خرچے ہیں بڑی مشکل سے پورا کر رہے ہیں. بچوں کے یونیفارم, کتابیں, جوتے, بیگ, یہ چیزیں پرانی لے کے دیتی ہوں, کاپیاں, پینسلیں اور چھوٹی موٹی چیزیں وہ بھی بڑی مشکل سے لیتی ہوں. 3 بچوں کی ماہانہ فیس 1500 روپے ہے. اس مشکل وقت کی وجہ سے ہم میاں بیوی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے سے رہ نہ جائیں، کیونکہ ہم چھوٹی کلاسوں کے خرچے بہت مشکل سے پورے کرتے ہیں۔ جب یہ بچے بڑی کلاسوں میں جائیں گے تب کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اور ہمارے بچے ہمیں اکثر پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں امی جی ہماری کتابیں پھٹی ہوئی ہیں، جوتی اور بیگ گندے ہیں، ہماری یہ ساری چیزیں نئی نئی لے کے دیں۔ میں اپنے بچوں کو بہلا کے سکول بھیج دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میرے بچے آپ کے ابو جی کو پیسے ملنے والے ہیں، کچھ دن بعد آپ کو ساری چیزیں نئی لے دوں گی۔ پھر بچے خوش ہو کے سکول چلے جاتے ہیں، میرے بچے نئی نئی چیزوں کی انتظار میں ہیں کہ میں نئی چیزیں کب انہیں ملیں گی۔ اور اب میری بڑی بیٹی مریم 10 سال کی ہے، وہ بیمار رہتی ہے، اسے اکثر دورے پڑتے ہیں، جب اس کو دورہ پڑتا ہے چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر اچانک 10-15 منٹ بعد ہوش میں آ جاتی ہے۔ سرکاری ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، اس نے اس کی حالت پوچھی اور دوائیاں لکھ دی، وہ دوائیاں لی مگر ان دوائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑا، پرائیویٹ ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا کیونکہ ان کی فیس اور دوائیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ بڑا بیٹا محمد الیاس کی نظر تھوڑی ہلکی ہے، وہ دن میں تو پڑھ لکھ سکتا ہے مگر رات کو الفاظ نظر نہیں آتے۔ چھوٹا بیٹا محمد اویس اور چھوٹی بیٹی نشرہ بی بی، یہ دونوں بہن بھائی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمارا اپنا مکان نہیں ہے، جس مکان میں رہتے ہیں وہ کرایہ کا ہے، اس کا کرایہ 5,000 روپے ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مکان بھی اپنا ہو جائے تو کرایے کی سہولت ہو جائے گی۔ میری ساس سسر اور ایک نن، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ساس اور سسر دونوں ہی بزرگ ہیں، ان کی دونوں کی نظر بھی بہت کم ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظر بھی ٹھیک کروائیں۔ ہماری جو نن ہے وہ بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے مگر اس کی شادی بھی ہمارے ذمہ داری ہے۔ میرے شوہر کی ماہانہ آمدنی 10,000 روپے ہے، میں بھی کپڑے سلائی کرتی ہوں، میری سلائی کے پیسے کسی مہینے میں 3,000 کسی مہینے میں 4,000 ہو جاتا ہے۔ میں نے دوپٹہ کڑھائی سیکھ لی ہے اور سیکھے ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہیں، اب تک کڑھائی مشین نہیں لے سکی، وہ مشین 13,000 کی ملتی ہے، اگر میں مشین لے لیتی تو اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے کچھ پیسے دوپٹہ مشین سے کما لیتی مگر اپنی مشین نہیں لے سکتی۔ میاں بیوی ہم دونوں محنت تو کرتے ہیں مگر آمدنی اتنی نہیں ہوتی جس سے ہمارے بچے آسانی سے تعلیم حاصل کر لیں، اس آمدنی سے یہ ساری مشکلیں حل نہیں ہو سکتی۔ پریشانیوں کی وجہ سے اکثر میرے سر میں درد رہتا ہے۔ بس یہ ہی میرے الفاظ اور یہ میری کہانی تھی۔
جب آپ ایک گاؤں چھوڑ کے شہر آئے بڑے، ویسے کیا پریشانیاں ہوئی آپ جب آپ ملتان آئے؟
ملتان جب آئے تھے مجھے یہ پریشانی تھی نا، میرے بچے نہ پڑھیں گے، میرے حالات یہ ہوں گے، میرے شوہر یہاں پہ مزدوری کرتے تھے، پھر میں نے کہا آپ مجھے ساتھ رکھے، شہری حالات اچھے ہوتے ہیں، بچے پڑھ لیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی میرے بچوں کو اچھی طرح سکول پڑھا لے، کوئی اچھے خاصے سکول میں میرے بچے پڑھ لیں۔
آپ کے بچے جہاں ابھی پڑھتے ہیں جس اسکول میں، تو کتنا خرچہ ہے اسکول کا ہر مہینے کا؟
اس سکول کا تو وہ بھی میڈم ماشاءاللہ اچھی ہے مگر وہ فری پڑھاتی ہے ٹیوشن ان کو، سکول کی جو فیس ہے وہ 1500 روپیہ ہے، 1500 روپیہ فیس دیتے ہیں، 3 بچے میرے پڑھ رہے ہیں نا، 1500 روپیہ بلکہ 500 روپیہ فیس بنتی ہے، میں بھول چکی ہوں۔
اچھا اچھا، ہر بچے کی 500 روپیہ۔ تو آپ سرکاری سکول نہیں ہے کوئی آپ کے گھر کے پاس؟
سرکاری سکول ہے، بالکل دور ہے، یہاں ہمارے کوئی یہ انتظام نہیں ہو سکتا وہ بچوں کو رکشے پہ لے جاؤں، اور اگر ہم تو بڑے ہیں پیدل آتے جاتے آ جا سکیں، 1 گھنٹہ لگ جائے گا پیدل آتے جاتے، تھک جاتے ہیں بچے ہیں، بڑا تھک جاتے ہیں۔ جب شروع شروع ہم ملتان میں اسی سکول میں داخل کیا ان کو بچوں کو، مگر بچوں کو کوئی حالت دیکھنے کا نہیں رہ گا، اتنے تھک جاتے تھے بچے پیدل آتے آتے۔ الیاس کو بھی نکل لے گئے تھے کافی دن، 1-2 دفعہ لے گئے تھے مگر انہوں نے صرف چیک اپ کیا تھا اور ایک دوائی لی تھی، وہ 110 روپے کی آئی تھی، وہ دوائی ڈال کے پھر اس کا چیک اپ ہوا، 2 ماہ کے بعد اس کا الیاس کا آنکھوں کا چیک اپ ہوا، نظر بالکل انہوں نے کہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اب تک آپ والدین کہاں گئے ہو ڈاکٹر صاحب نے کہا، مگر اینک لکھ دی انہوں نے، اینک کے پیسے نہیں تھے، نہیں دی اینک۔
اچھا تو آپ نے یہ بتائیے مجھے کہ انشتر سے دوا کے پیسے آپ کو خود دینے پڑتے ہیں؟
جو جاتے ہیں نا ان کی جو وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے، جیسے آنکھیں چیک کی ہیں انہوں نے، या बच्चे बीमार होते हैं तो बुखार की दवाई ले आते हैं, उनके पैसे नहीं देते, कुछ दवाइयाँ निस्तर वाले लिख के देते हैं, आप बाहर से ले लें, उनके पैसे होते हैं। वो 110 रुपए की दवाई लेती, वो सिर्फ 2 कतरे डालने थे, 2 कतरे डालने के बाद वो दवाई फारिग थी, और ऐनक भी उन्होंने लिख के दी, वो भी बाहर से लेनी थी। मरियम की भी दवाइयाँ लिख के दी थी, वो भी बाहर से दवाइयाँ ली थी।
कितने पैसे लगते हैं मरियम की दवा के?
बस मरियम की एक दफा दवाई ली थी 1500 रुपए की, पता नहीं कितने दिन चली थी, महीना 2 महीने का पहले ली थी, फिर दोबारा ले गए थे, ये मजबूर करते थे जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब होती थी, फिर दोबारा ले गए थे, फिर डॉक्टर ने कहा दूसरी दवाइयाँ ली।
अच्छा।
फिर हमारे पास ना पैसे हुए ना हमने दवाइयाँ ली।
अच्छा, अब मेरी मरियम से बात कराते हैं।
हाँ जी, मरियम से बात करो। मरियम 10 साल की हो गई, ये 11 साल में जा रही है।
अच्छा।
अब इनके पेपर भी हो गए हैं, कहानी लिखने के बाद इनके पेपर है, अब 2 क्लास में आ गए हैं।
अच्छा अच्छा।
इन दोनों इलियास और मरियम 2 क्लास में, दोनों का एक कोर्स लेके दिया बुकों का, दूसरा नहीं लिया।
अस्सलामुअलैकुम।
हाँ वालेकुम सलाम बेटे। अच्छा मरियम, अब मुझे ये बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें अच्छी लगती
हैं? पेंसिल, रेजर, शॉर्प, बैट, और मुझे स्कूल पढ़ना भी अच्छा लगता है, खेलना अच्छा नहीं लगता।
खेलना अच्छा नहीं लगता? क्यों? खेलना तो अच्छी बात है, क्यों नहीं अच्छा लगता?
जब खेलते हैं तो वैसे भी बीमार हो जाती हूँ मैं। उस दिन भी जब खेल रही थी तो वैसे भी दौरा पड़ गया था पहले। मैं मम्मा के साथ बैठी रहती हूँ, मैं खेलती हूँ, बस मम्मा ने रोक दिया मुझे। मुझे अच्छा लगता है, मैं गुड़िया वाला मोबाइल खेलती हूँ, और पानी वाला खेलती हूँ, वाला मैं पढ़ती हूँ। मैं अपनी बहन को सिखाती हूँ, मैं कहती हूँ अपनी मेरी बहन सीख जाए, हर कुछ सीखे, मछली का बच्चा भी सीखे, मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी से फिसला, अप्पू ने पकड़ा, अम्मी ने काटा, बाजी ने पकाया, और हमने सब ने खाया, बहुत मजा आया।
वाह।
मुझे लगता है जब दौरा आ जाता है ना, इसे डर होने लग जाता है, वैसे बीमारी भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए।
डॉक्टर साहब से जो अंकल हैं, डॉक्टर हैं जो, उनसे क्या कहेंगी आप?
मैं कहूँगी मेरा इलाज करें और अच्छा सा इलाज करें, मैं ठीक हो जाऊँ। दवाई खाने से डर नहीं लगता मुझे, बस डॉक्टर से जरूर बात करवानी है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
तो सामीन, कहानी आपने सुनी आमना बीबी की मुल्तान से, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एजाज मसूद साहब, निश्चित मेडिकल कॉलेज के। और डॉक्टर साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा फेसबुक पर बराह रास्त प्रोग्राम है, हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त भी देख रहे हैं, रेडियो पर तो आपको पता है कि हमारे देखने वाले लाखों में हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि बराह रास्त उनके मैसेजेस आते हैं तो अब आपकी बातचीत होगी तो कुछ आपके लिए भी पैगाम होंगे, मैं आपसे पूछूंगी फिर वो। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके लिए तो इन्होंने, मरियम ने जो बच्ची थी, उन्होंने ख़ासतौर पर आपके लिए एक मैसेज भी छोड़ा है, तो क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब,
वो मैसेज मैं कबूल करता हूँ और मैं इसका इलाज इंशाल्लाह ताला निश्चित में फ्री करवा दूंगा।
अच्छा,
मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये इनका घर कहाँ पर है?
इन्होंने मुझे बताया था कि इनका घर है तारिक रोड कोई है मुल्तान में, जहाँ पे एक ताजमहल मैरिज हॉल है।
बिल्कुल ठीक है,
ठीक है ना? और अल्ताफपुरा, तो वो आमना बल्कि
हमारे साथ टाउन है, अल्ताफपुरा नहीं, अल्ताफ टाउन।
जी जी, अब मैंने क्योंकि दूसरी कहानी गोंडीपुरा से है तो अब मेरे दिमाग में तमाम चीजें मिक्स हो जाती हैं।
ठीक है,
तो मैं आमना से आपकी बात कराती हूँ, सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा। ये हमारे फेसबुक पे बहुत से लोग हैं, मैं चाहती हूँ उनके पैगाम और कुछ नाम पढ़ दूँ। मंसूर अली, मोहम्मद तैयब, कारी इश्तियाक अहमद, मोहम्मद जीशान, जावेद डार, नीसू वानी, मोहम्मद इमरान, नियाज ई बलोच, अजहर हुसैन आवान, इन सब ने तारीफ की है। अजहर हुसैन ने पूछा है कि गेती हुसैन के प्रोग्राम का टाइम बता दें, मेहरबानी होगी। अजहर, मुझे बड़ी हैरत होती है कि गेती हुसैन के प्रोग्राम को सालों हो गए लेकिन आप सब याद करते हैं, ये आपकी वॉइस ऑफ अमेरिका से मोहब्बत है। एक खुशखबरी मैं इस सवाल के जवाब में आपको बता दूं कि चार्ट बस्टर्स जो है हमारा प्रोग्राम, वो शुरू हो रहा है दोबारा से, हर जुमे को आप सुन सकेंगे उसे। और गेती हुसैन जो है वॉइस ऑफ अमेरिका से काफ़ी साल पहले किसी और महकमे में चली गई, खुशबाश हैं, उनको हम आपके पैगाम जब भी मिलती हैं दे देते हैं और वो आप सबका शुक्रिया अदा करती हैं। اچھا مشتاق خان کولاپی، شیخ عدنان، مدیر خدران. مدیر صاحب آپ نے غالباً بلوچی میں اپنا میسج لکھا ہے تو میں سمجھ نہیں سکی. اور راقب خان نے کہا ہے کہ وزیرستان کے بچوں پر بھی بات کریں، ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی کبھی نہیں سوچتا ان کی تعلیم کے لیے. امرت کمار مہراج، شوکت احمد پارے، ان سب نے بھی، طاہر مجید، اللہ بخش قادری صاحب، انہوں نے بھی پروگرام کی تعریف کی ہے. اور شوکت نے فرمائش کی ہے کہ کبھی کبھی اینکرز کی ایک جھلک بھی دکھا دیا کریں تو اچھا رہے گا. جی ضرور ایسے کوشش کریں گے. طاہر مجید نے لکھا ہے کشمیر سے کال ملنی مشکل ہے تو آپ اگر ہمیں کر لیں. ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ یہاں سے بھی کال ملنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب اب آمنہ سے آپ بات کیجیے. جی آمنہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یہ ہیں آپ کے ملتان کے ڈاکٹر صاحب، بس انہوں نے وعدہ کر لیا مریم کے علاج کا. اور آپ کیا ان سے کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟
جی بیٹا.
جی میں بات کر رہی ہوں، میری بیٹی کا علاج کروانا ہے، کرنا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کر لیا. ڈاکٹر صاحب ان کے بیٹے کی بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے اور اس کا یہ ٹیسٹ بیچاری کرایا.
کریں جی انہیں میرے پاس سوموار والے دن یا منگل والے دن صبح 9 بجے یہ میرے وارڈ میں آ جائیں، 25B وارڈ میں.
25B؟
جی.
اچھا ٹھیک ہے. تو
یہ میرے پاس منگل والے دن صبح 9 بجے آ جائیں.
تو آمنہ ٹھیک ہے، منگل کو جا سکتی ہیں آپ؟ ابھی گاؤں گئی ہوئی ہیں، واپس آ جائیں گی؟
جی منگل تک ہم آ جائیں گے.
اچھا ٹھیک ہے.
وہ جگہ ڈاکٹر کون سے، ڈاکٹر کا نام کیا ہے، جگہ کون سی ہے؟
ڈاکٹر صاحب کا نام ہے، اچھا پہلے تو آپ اپنا ریڈیو بند کر دیجئے. مجھے پتا ہے آپ کا ریڈیو چل رہا ہے تو مجھے اپنی آواز سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے پہلے آپ یہ بند کر دیجئے اس کو. تو ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب. اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا 25B کمرہ نمبر ہے؟ 25B یا وارڈ نمبر ہے؟
وارڈ نمبر. وارڈ نمبر.
تو یہ کس چیز کا وارڈ ہے؟
یہ میرا تو کینسر کا وارڈ ہے نا.
اچھا
وہاں آ جائیں گے میں ان کی ہیلپ کر دوں گا.
ٹھیک ہے. تو یہ کینسر کا وارڈ ہے لیکن کیونکہ ڈاکٹر صاحب اسی شعبے کے انچارج ہیں تو یہ آپ کے سب کام کرا دیں گے اسپتال کے جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے. آمنہ سننے میں آ رہی ہے نا بات میری آپ کو؟ میری بات سنیے. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے ریڈیو چلایا ہوا ہے وہاں پہ. سوری بات یہ ہے ساری، آپ لوگ ریڈیو بند کر دیں اور دور لے جائیے ریڈیو وہاں سے.
اب ریڈیو بند ہو گیا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب اور جو کینسر کا شعبہ ہے نشتر میڈیکل کالج میں، نشتر اسپتال میں، یہ اس کے سربراہ ہیں. ان کے کمرے کا نمبر ہے، وارڈ کا نمبر 25B، یعنی 25B نمبر ہے ان کا. آپ وہاں جا کے کسی سے بھی پوچھیے گا، ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب ایک مشہور آدمی ہے، میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں یہ وہاں پر اور کھیل کود والے کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی بیٹی کا بھی کام کر دیں گے اور بیٹے کا بھی کسی کو فون کر کے. ٹھیک ہے. اور باقی باتیں جو ہیں جو آپ نے بچوں کی تعلیم کا لکھا ہے میں بھی بات کروں گی، کوئی سننے والے فون کریں گے لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی. آپ کو میں جانے دیتی ہوں لیکن اب آپ سمجھ گئی ہیں آمنہ کہ آپ کو کہاں جانا ہے. کیا وارڈ نمبر میں نے بتایا آپ کو؟
ڈاکٹر اعجاز مسعود ہے
جی
اور وارڈ نمبر 25B ہے.
بالکل. اور اسپتال
25B اور نشتر اسپتال.
جی نشتر اسپتال جہاں آپ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا.
جی جی.
تو چلیے آمنہ میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں. ویسے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ڈاکٹر صاحب نے آج تک جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوا ہے تو آپ کے بچوں کا دونوں کا انشاءاللہ بہت اچھا علاج ہوگا. ٹھیک ہے.
جی منگل کو جائیں گے بازی پھر؟
منگل کو. انہوں نے آپ کو منگل کو، ڈاکٹر صاحب اس دن منگل کو وارڈ میں ہوتے ہیں، انہوں نے منگل کو بلایا ہے. تو میں آپ کو خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ پھر آپ سے جب آپ کا کام ہو جائے گا پھر آپ مجھے بتائیے گا ساری بات. ٹھیک ہے خدا حافظ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتنی یہ ایک سمجھدار خاتون ہیں اور روشن دماغ، گاؤں چھوڑ کے بیچاری شہر گئیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. اب بچوں کی 10,000 کل ان کی آمدنی ہے اور بچوں کی تو کوئی ان کو پیسے ہی 1500 فیس دینی پڑتی ہے. تو میں یہاں سے بھی کوشش کروں گی اور جو لوگ ابھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پلیز آپ میں سے کوئی ضرور فون کر کے مجھے بتائیے، آپ بتائیے کہ کس طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی ایک یہ تھا کہ یہ مشین 13,000 کی ایک آتی ہے، تو کیا آپ کے بیت المال وغیرہ سے کہیں سے آپ لوگ ان کو ایک مشین دلا سکتے ہیں سلائی کی؟
میں نے اسی لیے کہا کہ یہ آئیں گے نا تو میں ان کی پرابلم لائیو سن کے نا ساری باتیں وہاں پہ پھر میں ان کا سارٹ آؤٹ کروں گا سارے مسئلے.
ٹھیک ہے. اور میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ مجھے ڈاکٹر اعجاز مسعود کی ایک بات بہت پسند ہے. ڈاکٹر صاحب بہت چھان بین کرتے ہیں, بلکہ ایک ہم نے ان کو مسئلہ بتایا تھا تو انہوں نے کسی دوسرے شہر میں, ڈاکٹر صاحب دوسرا ہی شہر تھا نا جہاں آپ نے پھر اپنے کسی اسسٹنٹ کو بھیجا تھا, اور جب جی اور پھر انہوں نے ان کو ہزاروں کی مدد ان کی تھی. تو میں ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے بہت پسند ہے آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے باسط ایک بچہ تھا, ابھی میں ان سے کہتی ہوں ہمارے جو پروڈیوسر ہیں اسفر صاحب یہ باسط کو لیتے ہیں. باسط اس پروگرام میں آئے تھے, ان کا کچھ چھوٹے سے ہیں تعلیم کا مسئلہ تھا اور پلازما کا تھا. تو ویسے تو آپ نے مجھے فون پہ کہا تھا کہ ان کو بھی میں بھیج دوں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ان کو لے لیں باسط کو, تاکہ آپ ان سے خود بات کر لیں. کئی دفعہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ینگ بچے, کیونکہ کسی گاؤں سے جائیں گے تو انہیں یہ یقین نہیں آتا کہ آپ جیسا بڑا ڈاکٹر جو ہے ان کو مل جائے گا, تو تھوڑا سا آپ سے بات کریں گے تو انہیں تسلی ہو جائے گی.
ضرور جی, ضرور ضرور.
تو یہ بتائیے اب اتنے مہینے سے کیا کیا کچھ کیا پروگرس ہے, کوئی نئی خبر بتائیے ہمیں.
جی
آپ کچھ بتائیے اپنا بارے میں, بتائیے کہ کیا ہوتا رہا ان گزشتہ کئی چند مہینوں میں جب آپ سے بات نہیں ہوئی میری.
مجھے سمجھ گیا آپ کا سوال.
میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہوں کہ کوئی خاص آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ, پچھلی دفعہ آپ نے بڑی نئی نئی باتیں ہمیں بتائی تھیں کہ آپ کے یہاں کیا کیا کام ہو رہا ہے نیا, تو کوئی خاص کام نشتر میں جو ہو رہا ہے اس وقت کینسر کے شعبے میں؟
اس وقت تو یہ ہے جی کہ ہماری مشین نئی آ چکی ہے, وہ انسٹال ہو رہی ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ میرا پی سی ون نیا اپ ڈیٹ ریوائز ہونے کے لیے گیا ہوا ہے, اس کے بعد پھر 100 بیڈ کا ہمارا کینسر سینٹر بھی بن جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ابھی تو ہم یہی کر رہے ہیں اور فری میڈیسن تو دے ہی رہے ہیں ہم تمام کینسر کے پیشنٹس کو.
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے اس کہانی سے ایک بات پتہ لگی, خیر اس میں ایک تعریف بھی تھی نشتر کی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ٹیسٹ وغیرہ سب کر دیتے ہیں لیکن کچھ دوائیں بخار وغیرہ کی وہ دے بھی دیتے ہیں, لیکن جو کچھ باہر سے خریدنے والی دوائیں ہوتی ہیں جیسے اس بچی کو جو دورے پڑتے ہیں وہ 1500 کی دوا ہے, بیٹے کی صرف آنکھوں میں وہ میرے خیال ہے وہ پتلیوں کو پھیلانے کے لیے جو ڈراپس ڈالے جاتے ہیں وہ ان سے کہا لے آؤ تو 110 روپے کے وہ آئے. تو یہ اتنے غریب لوگ ہیں, دیکھیں 110 روپے کے لیے یا 1500 روپے بہت بڑی رقم ہے, تو کیا یہ چیزیں اسپتال سے نہیں مل سکتی ان لوگوں کو؟
دیکھیں جی اسپتال میں ملتی ہیں, ہم لوگ ان لوگوں کو دیتے ہیں 100% فری جو ایڈمٹ ہوتے ہیں.
اچھا
کیونکہ اس وقت ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑا ہاسپٹل نشتر ہے
جی,
اور اس وقت جو ہے نشتر کے جو جب یہ 1951 میں بنا تھا 1100 بیڈ کے لیے ہم لایا تھا 1100 بیڈ.
اچھا
اور اس وقت ڈیلی کا ایڈمیشن تقریباً 3000 ہے, عملہ ہمارے پاس 1100 پیشنٹ کے لیے ہے جس میں ڈاکٹر بھی 1100 پیشنٹ کے لیے ہے, مگر ایڈمیشن ہمارے پاس 2500 سے 3000 روزانہ ہوتے ہیں.
اسے
کور کیسے کریں ہم؟ اسی طرح جو میڈیسن ہے وہ 1100 پیشنٹ کے لیے آتی ہے اور ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتا ہے 3000, اسے کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا تو اس کا مطلب, لیکن کوئی جیسے اسپیشل کیس جیسے ہو, جیسے کوئی بتائے آ کے کہ وہ اتنا غریب ہے کہ اب ڈاکٹر صاحب بچی کو دورے پڑنا تو ایک مطلب بچے مر بھی سکتے ہیں ایسے خدا نخواستہ, مطلب دورے ایک اتنی خوفناک چیز ہے.
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نشتر میں ہر ڈپارٹمنٹ والے اپنے لیے اپنے آپ پہ بہت کچھ کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سے فلنتھراپسٹ بھی ہیں جو بہت سے پیسے کرتے ہیں. بات ایگری کرتے ہیں مگر 100% ہر ایک کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے, مگر پھر بھی ہر تل امکان کوشش کی جاتی ہے کہ ہم پورا کریں.
ویسے
نمبر آف پیشنٹ اتنا زیادہ ہے ہمارے پاس کہ کبھی آپ کا ملتان چکر لگے یا وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں تو ہم آپ کو دکھائیں کہ ہمارے پاس پیشنٹ کتنے زیادہ ہیں.
لیکن
دنیا بھر میں, میں کینسر کے حوالے سے بات کروں کہ دنیا بھر میں ریکمینڈیڈ ہے کہ دن میں 3 سے 4 پیشنٹ ڈیلی دیکھے پیشنٹ ڈاکٹر
جی,
اور ہم یہاں پہ روزانہ کا 100 پیشنٹ دیکھتے ہیں.
بالکل
اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, جیسے پچھلی دفعہ جب آپ آئے تو یہ میرے خیال ہے سندھ کے گاؤں میں تو کوئی بتاتا ہی نہیں ان کو یہ بات کہ انہیں مفت دوا مل سکتی ہے. مجھے یاد ہے امداد گوپانگ کو آپ نے بتایا, ایک آپ نے ریکمینڈ بھی کی, ان کو باقاعدہ مل رہی ہے, ان کا بلڈ کینسر کے مریض تھے, ان کا ماشاء اللہ سے کینسر اب بالکل قابو میں ہے اور وہ کام کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں اپنی زندگی سے. تو آپ کے آنے سے بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سی ہمیں ایسی باتیں پتہ لگ جاتی ہیں, مطلب فائدے تو بہت ہوتے ہیں مگر ایک عام آدمی کے لیے بڑی بڑے فائدے کی بات یہ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر اب آپ کے نشتر کے اسپتال جو مریض ہیں میں کچھ تھوڑا بہت اضافہ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں میری وجہ سے بھی ہوا کہ مجھے کبھی بلوچستان سے بھی کوئی فون کرتا ہے نا تو میں اسے آپ کے پاس روانہ کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں
بلوچستان میں کوئٹہ میں جانا مشکل ہو جاتا ہے, رشتر میں آنا آسان ہو جاتا ہے.
صحیح.
کیونکہ لورا لائی سدھی جیکو آباد یہ جو ایریاز ہیں ان کے رشتر قریب ہیں انہیں کوئٹہ کے نسبت.
جی جی.
تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ملتان آ جائیں.
ملتان آ جائیں.
اور اللہ کا شکر ہے کہ ملتان شہر ایک ایسا ہے جو چیپ بھی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز آف پاکستان. اور یہاں پہ ایک لینگویج کا بھی بیریئر کم ہے, کیونکہ سرائیکی ایک ایسی زبان ہے جو دریائے سندھ کے ساتھ تھرو آؤٹ بولی جاتی ہے.
درست.
تو سرائیکی زبان بلوچستان میں بھی سمجھی جاتی ہے, سندھ میں بھی سمجھی جاتی ہے, کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی. اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ملتان آ جائے.
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ باسط موجود ہیں. باسط کو آپ جلدی سے اگر یہ بتا دیں, پھر میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ کشمیر سے بڑی پیاری سی کہانی ہے, بھارتی کشمیر سے, جو ہمیں فاروق بھٹ نے بھیجی اپنے گاؤں گونڈی پورہ کی. تو مجھے پتا ہے ہمارے بہت ہی اچھے پرخلوص سننے والے کشمیر میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو اب وہ کہانی ہم ابھی سناتے ہیں آپ کو, لیکن باسط سے اگر بات کر لیں. جی باسط, باسط علی. جی بیٹا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. باسط آپ کس جگہ سے جائیں گے ملتان؟ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟
نمبر 218 ڈی.
کتنی دور ہیں آپ ملتان سے؟
تقریباً 175 کلومیٹر ہے.
ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب ہیں جن کے پاس آپ کو جانا تھا نا پلازما کے لیے. تو آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب کس دن ان کو کہنا ہے؟ ان کا انہوں نے چیک نمبر کو بتایا ہے. کون سا آپ کا قریبی شہر کون سا ہے آپ کے؟
فتح پور ہے. فتح پور.
فتح پور ہے ان کے قریب.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو یہ کیا کریں, فتح پور میں آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں یا ملتان آئے آپ کے پاس؟
نہیں نہیں, انہیں ملتان آنا پڑے گا.
اچھا. تو ڈاکٹر صاحب پلازما تو شاید وقفے وقفے سے کئی دفعہ دینا ہوتا ہے نا, یا ایک ہی دفعہ دیتے ہیں؟
نہیں دیکھیں, پہلے ان کی تشخیص ہوگی کہ کیا ہے پلازما, کیوں چاہیے.
نہیں ان کی ہو چکی ہے. آپ نے سنی تھی ان کی کہانی اور آپ نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پیسے دینا.
ایگری کرتا ہوں. پھر وہی بات ہے کہ 6-7 ماہ ہو گئے تو مجھے اس وقت یاد.
اچھا اچھا ٹھیک ہے,
یہ آ جائیں گے نا میرے پاس تو میں ساری رپورٹ دیکھ کے اپڈیٹ کر کے سارا امتحان.
تو باسط کو منگل کے دن کہہ دیں ان کو بھی.
منگل کو آ جائیں, بدھ کو آ جائیں, صبح 9 بجے آ جائیں.
بیٹا آپ منگل یا بدھ کو, جو بھی دن آپ کا, جو آنے والا منگل یا بدھ, جا سکیں گے آپ؟
جی میں چلے جاؤں گا, مجھے ڈریس وغیرہ مکمل بتا دیجیے گا.
جی ڈاکٹر صاحب, نشتر میڈیکل کالج
وارڈ نمبر 25B.
بہت آسان ہے یاد رکھنا, 25B. اور نشتر میڈیکل کالج تو آپ کے لیے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, وہاں پہ کینسر کا جو شعبہ ہے نا اس میں ڈاکٹر اعجاز مسعود صاحب. ٹھیک ہے, میں کیونکہ ٹیلی فون نہیں دے سکتی, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا آفس کا نمبر تو آپ بتا سکتے ہیں نا آن ایئر.
آفس میں میرے بیسمنٹ میں سگنل نہیں آتے. نشتر ایکسچینج میں لا کے, نشتر ایکسچینج کا نمبر ہے
0601 961 9200 9200. جی
231 231. تو اور 7 تک کریں گے, 7 لائنیں ہیں, ان میں سے کسی پہ کر کے وارڈ نمبر 25B ملا لیں تو مجھے مل جائے گا.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی آواز, مجھے لگ رہا ہے آج آپ بھی تھوڑے سے کچھ گلے کی خرابی کا شکار ہیں, صحیح خیال ہے؟
جی بالکل, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس خراب طبیعت کی خرابی کے باوجود آنے کا, اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, جب تو آپ بتائیے گا کہ آمنہ کیا اور باسط کا کیا رہا. تو ہم سب کی طرف سے آپ کو خدا حافظ. اور بہت شکریہ باسط. آپ جو ہیں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا, یہ نمبر بھی آپ ریڈیو سن لیجیے گا, 0619200231. یہ 7 لائنیں ہیں اور 25B ہے ڈاکٹر صاحب کے وارڈ کا نمبر جو ہے. ٹھیک ہے, منگل یا بدھ کے روز آپ چلے جائیے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کام کر دیں گے. اب ہم ایک چھوٹی سی آئی ڈی کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی اگلی کہانی سنتے ہیں. یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے گونڈی پورہ کشمیر سے فاروق بھٹ نے, لیکن پہلے یہ آئی ڈی اور اس کے بعد کہانی سنتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
تو سامعین اس سے پہلے کہانی سنیں میں ایک میسج ہے ایک رقیہ باسی صاحبہ کا انہوں نے لکھا ہے کہ پلیز آپ بھارتی کشمیر کا لفظ استعمال نہ کیا کریں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے لیکن جب آپ بھارتی کشمیر کہتی ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کا اعتراض درست ہے میں بھی جلدی میں یہ کہہ دیتی ہوں ہمیں یہ کہنا چاہیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور میں کوشش کرتی ہوں زیادہ تر یہی کہنا کیونکہ یہ دونوں یہ ایک متنازع کشمیر علاقہ ہے جیسا کہ تمام سننے والے جانتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اور بھارت کے زیر انتظام رقیہ نشاندہی کرنے کا شکریہ اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اب میں تفصیل سے بولوں کئی دفعہ آپ جب بول رہے ہوتے ہیں روانی میں تو آپ ایسا کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں صحیح لفظ یہی ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر اچھا محمد خان صاحب نے شمس اللہ کاکڑ ساجد قمر اور یاسر عرفات محمد اختر بسیکا ان سب نے پروگراموں کو پسند کیا ہے یاسر عرفات کہتے ہیں ہر ایک کے لیے تعلیم لازمی ہے بالکل درست بات ہے اور بہت اچھی بات آپ نے کہی اسی طرح رقیہ نے پہلے ہی ہمارا شکریہ ادا کر دیا تو چلیے کوئی بات نہیں رقیہ میں نے بھی آپ کی بات مانی اور اب چلتے ہیں کہانی کی طرف جو بھیجی ہے فاروق بھٹ نے گونی پورہ کشمیر سے
السلام علیکم ویو اے کی ٹیم کو اور تمام سامعین کو فاروق بھٹ کا سلام میں گاؤں گونی پورہ جو کہ تحصیل بیروا ضلع بڈگام بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پڑتا ہے میری کہانی کا عنوان ہے میرا گاؤں میری دنیا ہمارے گاؤں گونی پورہ میں ایک اچھی ریت گزشتہ 40 سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ گاؤں میں لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں اس قدر سامنے آتے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ یہ ایک گاؤں ہے یا ایک گھر لوگ گاؤں میں ایک دوسرے کی مدد اس قدر کرتے ہیں کہ گاؤں میں ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ صاف طور پر نظر آ رہی ہے دوسرے گاؤں والے جو اس منظر کو دیکھتے ہیں وہ بھی اسی گاؤں میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں ہمارے گاؤں میں اگر کوئی انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے لوگ اس قدر سامنے مدد اور ہمدردی کے لیے آتے ہیں وہ انسان جس کو کوئی مشکلات ہو وہ خوشی سے رو پڑتا ہے اور اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا کوئی اچھی کام کرنا چاہتا ہے جس سے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہو اور اس کے پاس پیسے کی یا کسی اور چیز کی کمی ہو اس کے لیے بھی گاؤں کی بہبود کمیٹی مل جل کر اتنی مدد کرتی ہے کہ وہ دوبارہ کسی سے مدد نہیں مانگتا ہے اور لوگ ہمیشہ سے ہی گاؤں کے لیے ایسے ایسے کام انجام دے رہے ہیں جو کہ کبھی کبھی سرکار کے لیے بھی سردرد والا معاملہ بن جاتا ہے لوگوں نے ایک پرائیویٹ ہائی اسکول اپنی مدد آپ جذبے کے ساتھ مکمل کیا جہاں پر 800 سے زائد طلبا و طالبات اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پر فارمیسی ٹیکنیکی اور دیگر بنیادی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے جہاں پر اس گاؤں کے علاوہ دیگر کئی گاؤں سے بھی بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ گونجی پورہ میں ایک سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے جہاں پر سرکار کی طرف سے 2 ڈاکٹر ہے اور یہاں کے لوگوں نے اپنی طرف سے ایک گائنولوجسٹ اور ایک جنرل فزیشن تعینات کیا ہے جن کو تنخواہ گاؤں کی بہبود کمیٹی دے رہی ہے لوگوں نے اپنے ذاتی خرچے پر دوسری ایمبولینس گاؤں میں لائی ہے جس کے لیے یہاں کے مقامی لوگ اور ساتھ ساتھ دیگر گاؤں کے لوگ بھی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ ایمبولینس نہ صرف گاؤں بلکہ دیگر دیہاتوں کے لوگوں کے لیے بھی رات کے وقت اس وقت کام آتی ہے جب کسی عورت یا کسی مرد کو کوئی ایسی تکلیف ہو جس سے گاؤں سے دور شہر میں ہسپتال تک لے جانا ہوتا ہے اور اگر کوئی نوجوان تعلیم میں بالکل کمزور ہے وہ کسی دوسرے کام میں جانا چاہتا ہے اسی کے مطابق گاؤں کے لوگ اس کو اتنی مدد کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھے سے کام میں اپنا نام روشن کر سکے کیونکہ گاؤں کی بہبود کمیٹی کا ماننا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی دوسرے کام میں زیادہ روچی ہے اور وہ کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو तो उसको उसी काम में डालना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि कम से कम 10वीं जमात की तालीम बच्चे को होनी चाहिए, उसके बाद उसको किसी ऐसे काम में डाला जा रहा है जहाँ पर वो अच्छे तरीके से अपना और अपने घर वालों का पेट खुशी खुशी पाल सके। इसकी मैं एक मिसाल खुद भी हूँ क्योंकि मुझे 12वीं जमात के बाद पढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, मेरे घर में माशी हालात ठीक नहीं थे, तो मुझे भी गाँव वालों ने मदद की, कहा कि आप आगे पढ़ो, आपकी रुचि कई शोबों में है। जैसे कि मैंने फिर मास काम किया, उसके अलावा मैंने MA MA इन कश्मीरी में किया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ फिर मतलब आगे किसी तलबा को बढ़ने के लिए जब पैसे की कमी होती है। तो इस वजह से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं आज यहाँ प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और साथ साथ में इसके अलावा कई सोशल और सामाजिक कामों में भी अपना जो हाथ है वो लोगों को बिल्कुल उनके साथ साथ में चल रहा हूँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऐसे अपराध की मदद हर वक्त हमेशा साथ हो, जिसकी वजह से इनके कामों को इजाफा हो और जिसकी वजह से उनको हौसला मिल सके। और इसके अलावा गांव की बहबूद कमेटी ने यहाँ पे हाल ही में एक बच्चे को यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करने की, तो उसके दोनों गुर्दे जो वो खराब हो गए थे और गांव की बहबूद कमेटी की तरफ से उसको इतनी मदद दी गई कि जो भी ट्रांसप्लांट का खर्चा आया वो सारा गांव की बहबूद कमेटी ने उठाया, बल्कि उसके पास खुद भी कुछ पैसे थे, लेकिन गाँव ने सोचा कि अगर ये अपना सारा पैसा इस बच्चे के इलाज पे खर्च करे तो ये खुदा ना खासा बहुत कमजोर हो जाएगा और फिर इसको मतलब रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने यही फैसला लिया कि इसको पटरी पर लाने के लिए हम भी कुछ मदद करें, क्योंकि अगर हर एक घर से 1,000 रुपए निकलेगा तो एक घर को 1,000 देने से कोई कमी नहीं होती है। अलबत्ता अगर एक घर में 1,04,00,000 रुपए निकलेंगे तो वो घर बर्बाद हो सकता है। तो ये फैसला लिया उस वक्त गाँव की बहबूद कमेटी ने, इस वजह से मैं मानता हूँ कि हमारा गाँव बहुत ही खुशहाल है और वो नौजवान आज बहुत खुशहाल है, वो भी अपने गांव की तारीफ हर वक्त करता रहता है। और इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई नौजवान हमारे गांव में है जो MBBS की तालीम हासिल करना चाहते थे और उनका खर्चा उनके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो कम से कम उन्होंने ओपन मेरिट में उनकी सीट जो वो यहाँ निकली थी उनको ज्यादा खर्चा नहीं लगा था, लेकिन गाँव की बहबूद कमेटी ने उनको मदद की, कहा कि आप MBBS की तालीम हासिल करो, आप एक तो अपना पेट पालो और दूसरे साथ साथ गाँव की जो बहबूद कमेटी है, इस बहबूद कमेटी की तरफ से हर महीने जब आप डॉक्टर पोस्ट पे आ जाओगे फिर कुछ पैसा हर महीने देते रहोगे। और ये भी मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में तकरीबन 100 से जायद सरकारी मुलाजिम है, इन सरकारी मुलाजिमों के लिए गाँव की बहबूद कमेटी की तरफ से एक आर्डर जो है वो इजरा हुआ है, यानी कि गाँव की तरफ से जो एक आर्डर इजरा होता है एक कमेटी के लिए, हर मुलाजिम को हर महीने 500 से लेकर 1,500 रुपए तक जो पैसा है वो गांव की बहबूद कमेटी को देना होता है, और अगर कोई गांव का कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो भी कुछ पैसा अपने जाती खर्चे पे दे सकता है, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये उनकी सैलरी से ही काटता है और गांव की बहबूद कमेटी में आता है, ये पैसा भी बाद में ऐसे ही गाँव में खर्च होता है। इसके अलावा जो गाँव में जब लोग शादी काटते हैं, शादी में हर कोई देता है 4,000 गोरी देता है, मसी देता है, सेब जब आते हैं सेबों के टाइम में 10-10 पेट या बहबूद कमेटी को देता है, वो देखिए ये गाँव की बहबूद कमेटी है तो इसको कुछ मतलब ये इजाफा होना चाहिए, या जब वो कुर्बानी की जब वो पस्ते वगैरह होते हैं ना जो खाल वगैरह होते हैं तो वो भी ऐसे ही बहबूद कमेटी में जाते हैं, ताकि जो बहबूद कमेटी है वो हर वक्त अपने पाँव पे खड़ा रह सके, बल्कि उसको सरकार के सामने झुकना नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपनी तरफ से हर एक इंसान की मदद करे। और दूसरी कमेटी से भी एक बंदा आया था जो यहाँ हमारे कश्मीरी पंडित एक था, तो उसने हमारे गांव की बहबूद कमेटी में एक दरख्वास्त डाली थी कि उसकी बेटी की शादी है तो उससे कुछ मदद किया जाए। गांव वालों ने कहा यहाँ कोई सिख ईसाई मुस्लिम या कोई दूसरे मदद से हो, हम इंसान है, इंसानियत की मदद कर रहे हैं। गांव की बहबूद कमेटी ने उससे भी कुछ मदद की और वो भी फिर यही कहता रहा कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह ये गाँव है, इस तरह दीगर गाँव वाले भी अपने अपने गाँव की हालत है उस हालत को ठीक करें, बल्कि अपने घर से ही इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए, तभी हमारा समाज जो है वो एक बेहतर समाज बन सकता है। हाल ही में एक बात बता दें कि मेरा भाई है, छोटा भाई मुझसे, उसको 2 साल पहले डबल वैल्यू हार्ट और जो था वो चेंज करना था, तो उसके लिए पूरे हमारे घर में पैसे नहीं थे, तो उसके लिए भी गाँव की बहबूद कमेटी ने अपने जाती खर्चे में उनको कुछ मदद दी, कहा कि ये ऊपर से हम कुछ खर्चा दे रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारी काफी मदद हो गई, क्योंकि अगर किसी घर से अचानक 2-3 लाख रुपया साथ देने पड़ते हैं तो फिर घर की हालत थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो इस वजह से भी हमें लगता है कि नहीं, ऐसी कमेटियाँ होनी चाहिए, बल्कि हमारे गांव में नहीं, हर एक इलाके में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इस कहानी में पहले भी मैंने ये ऐड किया है कि दूसरे गाँव वाले तरसते हैं कि हम इसी गाँव में बसने के लिए आ जाए।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
तो समीन, मैंने फेसबुक पर लिखा था कि एक ऐसे गांव की कहानी कि जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे काश ये गांव मेरा होता। यकीन माने मैं भी ये कहती हूँ कि काश ये गांव मेरा होता, जिसमें इतनी क्या अपनी मदद, आपकी इससे बेहतर मिसाल मैंने आज तक नहीं सुनी कभी भी। और फारूक हमारे साथ हैं। जी फारूक भट्ट, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
फारूक, इतनी अच्छी कहानी आपने सुनाई, आपने दिल खुश कर दिया हम सबका। और मुझे यकीन है कि सुनने वाले अब हम कॉल्स लेंगे और बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव के बारे में। मगर एक सवाल मेरा है ये कि ये जो आपने लिखा है कि तनख्वाह बराह रास्त उनके अकाउंट में जाती है सरकारी मुलाजमीन की, तो खुशी से लोग देते हैं अपनी तनख्वाह?
नहीं, जो एक्चुअली गाँव में जब भी कोई मुलाजिम जाता है वो पहले अपने आप और अपने ऊपर वाले से वादा करता है कि अगर मुझे सरकारी नौकरी लग गई तो मैं हर महीने गाँव की बहबूद कमेटी के लिए कुछ पैसा अपनी तनख्वाह में से दे दूंगा। क्योंकि उसके जहन में भी यही बात होती है, क्योंकि अल्लाह ताला शायद यही सोच के उसकी उसके लिए नौकरी देता है और वो यही सोचता है कि ये पैसा आगे जाके फिर ऐसे गाँव में लगेगा जो पैसा जाया नहीं होता है। क्योंकि यही सोचता है कि अगर गाँव के 100 से ज्यादा लोग सरकारी मुलाजिम है, उनके जहनों में यही बात बैठी हुई है कि हमें अगर नौकरी मिल गई है, क्योंकि आज का सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, उन्हें यही जहन में है कि नौकरी इसलिए अल्लाह ताला ने हमें दी कि हम ऐसे कामों में पेश रहते हैं।
अच्छा, बहुत ही मैं मतलब मुझे कुछ अल्फाज नहीं सूझे कि मैं किस तरह तारीफ करूं। अच्छा, हमारे साथ कराची से राशिद है, उसके बाद मैं फेसबुक के कुछ मैसेजेस पढ़ूंगी और हमारी तीसरी कहानी का बता दूं कि ये मास्टर साहब हैं अब्दुल रज़ा खान बलोसा मुजफ्फरगढ़ से। बहुत ही प्यारी कहानी है, उस्ताद हैं, अब रिटायर्ड हैं। सुनिएगा कितनी प्यारी कहानी है। हम मास्टर साहब से कहेंगे कि वो हमें खुद फ़ोन कर ले, हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं बराबर असवर साहब, लेकिन आपका फ़ोन यहाँ से नहीं लग रहा, तो आप हमें कर लें। आप वैसे भी प्रोग्राम में फ़ोन करते रहते हैं, आपकी कहानी हम अभी सुनाते हैं। जी राशिद साहब का फ़ोन है कराची से, आपको आवाज़ नहीं आ रही अब हमारी। राशिद साहब जी,
आ रही आवाज आ रही है?
जी 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 जी, कहिए
जी। मैं अपने वो कहानी के बारे में मैडम पूछना चाह रहा था, मैंने कहानी रिकॉर्ड करवाई थी।
हाँ तो राशिद साहब, बिल्कुल, असल में थोड़ा सा वक्त लगता है। देखिए मास्टर अब्दुल रज़ाक साहब ने गुज़श्ता साल काफ़ी पहले की थी, पिछली दफ़े प्रोग्राम में आए भी थे पूछने के लिए। बहुत कहानियाँ होती हैं सैकड़ों की तादाद में, हम रिकॉर्ड तो इसलिए कर लेते हैं कि जब भी हमें मिलती है तो हम कर लेते हैं। तो राशिद, ज़रूर आपकी कहानी करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। और जब हम कहानी वही रिकॉर्ड करते हैं जो अच्छी होती है और जो नशर होने के काबिल होती है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अभी कहानी सुनी, कुछ कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में?
मैडम
जी,
मैडम
जी जी,
कहानी के बारे में नहीं, कैलेंडर का वो मैंने कट में भी कट में लिखा था, आपने कैलेंडर नहीं भेजा।
कैलेंडर हमने जिसने भी हमें वो भेजा है, आपने पता भेजा था अपना?
जी जी
हाँ, तो आपको कैलेंडर जा चुका है, जितने लोगों ने हमें पते भेजे थे ना सबको कैलेंडर चला गया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया राशिद साहब। और मलिक शरीफ है मुल्तान से। जी मलिक शरीफ साहब
मोहम्मद शरीफ मुल्तान से। भाजी क्या हाल है, खैरियत?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कहिए।
अल्लाह को खुश रखे, अल्लाह की जजाक मिला। मुझे बड़ी अच्छी कहानी लगी आमना बेबी की, जो डॉक्टर इजाज़ मसूद साहब की, बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने तावन की भी यकीन दयानी कराई, एक गरीब घराने की जो गांव से आए और शहर में बच्चों को तालीम देने के लिए वहां से गांव से मुल्तान आए। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कहानी मुझे सुनकर बहुत अच्छी भी लगी है।
और ये कहानी आपने
उनकी खिदमत को,
और ये कितनी अच्छी कहानी सुनाई अभी फारूक भट्ट ने कश्मीर से, कि उनका गांव कितना सफर।
मैं कहानी सुन रहा था तो बीच में आवाज कट गई थी हमारे रेडियो की।
अच्छा,
उनकी आवाज मैंने उनकी कहानी सुन रहा था। जी बिल्कुल, आप सुनिए, पर पूरी नहीं सुन सका।
अच्छा,
माशाल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह ताला इनको इनकी जो है ना परेशानी को भी दूर करे। और हर
बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जी जी, आप फोन कर दिया, माफ कीजिएगा, लेकिन आप कहानी हमें भेज सकते हैं पीओ बॉक्स नंबर 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये हमारा पता है। अच्छा, पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हमारे साथ हैं शबीर साहब। जी शबीर साहब,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میں شبیر بات کر رہا ہوں, میں فاروق ہوتا آزاد کشمیر سے.
جی جی.
میں یہ کہانی سنی ہے, یہ ہماری
جی
مقبوضہ کشمیر سے تھے, جو بہت اچھی کہانی ہے ان کا. اللہ پاک ان کے گاؤں کو مزید اور ترقی دے, مزید اچھے اچھے لوگ ایسے ہوئے ملے. تو
بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے تو ایک ماڈل گاؤں ایسا انہوں نے بتایا کہ ہم سب کو نا عمل کرنا چاہیے, آپ سب اس پہ عمل کیجیے اس طرح کا گاؤں بنانے کے لیے. اچھا ارشاد صاحب ہیں حاصل پور سے. جی ارشاد صاحب. ارشاد صاحب.
ہلو.
جی ارشاد صاحب.
شبیر ہی بات کر رہا ہوں.
جی
ہلو.
جی جی کون بات کر رہے ہیں, ارشاد صاحب بات کر رہے ہیں شبیر صاحب بات کر رہے ہیں؟
جی ارشاد بات کر رہا ہوں.
جی جی ارشاد صاحب.
ہاں جی باجی صاحب کیا حال ہے؟ جی
جی میں بالکل ٹھیک ہوں.
ہاں جی, تو میں نے یہ کہانیاں سنتے ہیں جی روزانہ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں تو بہت پسند آتی ہیں جی آپ کے پروگرام. یہ بہت سلسلہ آپ نے اچھا شروع کیا ہے جی, تو اس وجہ سے کئی لوگوں کے بہت لوگوں کے بھلے ہوتے ہیں جی.
بالکل بھائی, کوشش
پہ اس بات پہ جی اس بات پہ اللہ آپ پہ راضی ہوئے گا. تو ہم تو ہیں گلوکار آدمی جی.
اچھا.
تو ہاں, تو ہم آپ کو جب بولیں گے تو ہم آپ کو کچھ سنا سکتے.
اگلے ہفتے آ جائیے, اگلے ہفتے سنیں گے آپ سے کچھ ضرور. ٹھیک ہے, انتظار رہے گا آپ کا. بہت شکریہ. اچھا میں جلدی سے کچھ فیس بک کے میسیجز پڑھ دوں. محمد خان ان کا تو میں نے پڑھ دیا تھا, شمس اللہ کاکڑ کا. اچھا طاہر مجید کہتے ہیں کہ آج میرے کشمیر سے کہانی نشر ہو رہی ہے, بہت خوشی کی بات ہے. آپ کا پروگرام پورے کشمیر میں سنا جاتا ہے اور اس کی وجہ پروگرام کی خوبصورتی ہے. اتنی اچھی خبر سنانے کا بہت شکریہ طاہر مجید. ویسے مجھے معلوم ہے کہ کشمیر میں ہمارے سننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور میں جو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس محبت سے پروگرام سنتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ خالد, عمر نیازی, ملک ثقلین, محمد وسیم, تیمور احمد اور اسحاق خان نیازی نے بڑی محبت سے تعریف کی ہے, سپر اور بہت اچھا کہہ کے پروگرام کو. تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تم جلدی سے. اچھا ہاں یہ بات بتائیے مجھے آپ فاروق, کہ یہ جو آپ نے اپنے ایک بچے کا ذکر کیا تھا نا, کہ جن کے کڈنی کا بتایا تھا, جہانگیر احمد خان, تو ہم جہانگیر کے نمبر پہ کوشش کریں. جہانگیر کا نمبر مل نہیں رہا تو ان سے بتائیے گا کہ وہ ناراض نہ ہو, کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے اپنی طرف سے برابر ملانے کی, لیکن ان کا نمبر ملا نہیں. تو مجھے خوشی ہوگی فاروق کہ آپ اپنے گاؤں سے کچھ کہانیاں اس طرح کی اب ہمیں لا کے دیجیے, جیسے کہ عظیم خود سے اپنی جہانگیر اپنی کہانی خود سنائیں, ٹھیک ہے نا, یا کوئی اور کہانی. تو یہ آپ کے ذمہ, اب آپ ہمارے بن جائیے رپورٹر وہاں پر, یعنی رپورٹر اس طرح کے جو کہ ہمارا لسنر ہوتا ہے, وہ نہیں سچ یوسف جمیل جیسے نہیں, بلکہ میری کہانی کے, کہ آپ کہانی.
میں یہاں یہ بتا رپورٹر تو میں پہلے یہاں ہوں,
مجھے معلوم ہے, اسی لیے تو ڈر کے مارے میں نے جلدی سے وضاحت کر دی, کیونکہ مجھے پتا ہے پہلے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اچھا اور جیسے آج آپ نے بڑی پیاری تصویریں بھیجی, تو بہت ساری تصویریں بھیجیے گا ان کہانیوں کے ساتھ تاکہ ہم نشر کر سکیں. اور بہت مبارکباد آپ کے پورے گاؤں گونڈی پورا کو, اتنا زبردست.
اور میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میرے جو یہاں پرسنل میرا فیس بک ہے, جب میں نے آپ کا کامنٹ یہاں سے شیئر کیا تو مجھے بھی یہاں کی کچھ دوستوں کے پیغامات ملے, جن میں ملک طاہر ہے پٹن بارہمولہ سے, اور محمد اعظم صاحب ہے, اور شوکت شاہ صاحب ہے, سہیل میر ہے, حارث خان ہے, عبدالقیوم خان ہے, بلال احمد بٹ ہے, اور بھی بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کامنٹ بھیجے ہیں. اور میں نے ان کو آپ کا پیج بھی دیا تھا, وہ آپ کے پیج کو سارے لائک کر رہے ہیں, بلکہ میں نے اپنے طرف سے تقریباً یہاں سے میسج جو ابھی میں یہاں پہ مطلب آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے, یہ ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے, تو اس کے بعد یہ کہانی تقریباً ہزاروں لوگوں تک جائے گی, اس کے بعد پھر سے ہزاروں تک جائیں گی, تو اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے.
بہت خوشی کی بات ہے.
میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ویو اے کی پروگرام تمام سن رہے ہیں, اور میری آپ سے گزارش ہے, بلکہ ہمارے جو پروگرام ہیڈ ہے ان سے گزارش ہے کہ جس طرح دیگر پروگرام ہمیں ڈی ٹی ایچ پہ ملتے ہیں, اگر وائس آف امریکہ بھی ہمیں ڈی ٹی ایچ پہ ملتا تو
کیا وائس آف امریکہ, وائس آف کیا کا دوبارہ کہیں فاروق, کیا کہہ رہے ہیں کہ جس اس طرح وائس آف امریکہ کیا ہو,
وائس آف امریکہ کے پروگرام ہمیں اگر ڈی ٹی ایچ پہ ملتے کسی جگہ پہ, ڈی ٹی ایچ ڈائریکٹ ہوم سروس پہ.
اچھا میں معلوم کروں گی یہ, میں ضرور معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گی. یہ پیغام کوکب فرشوری ہیں ہمارے جو ہیں, اور تابندہ نعیم، یہ دونوں ہماری سروس کے ہیڈ ہیں آج کل، ایک ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں اور تابندہ سروس چیف ہیں، تو ضرور ہم آپ کی یہ بات ان تک پہنچائیں گے. اچھا فاروق، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کے ان تمام ساتھیوں کا جس پروگرام کو شیئر کر رہے ہیں اور جو پروگرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ اس پروگرام کو جب اس کی ریکارڈنگ پوری ہو جائے تو شیئر کر لیجیے گا. اور اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں فاروق کی کہانی کے بعد. وہ کہانی بڑی ہی پیاری کہانی ہے. ایسے استاد جو ہیں جس کسی شاگرد کو مل جائے نا، سمجھیے اس کی زندگی جو ہے بن سکتی ہے. ماسٹر عبدالرزاق خان بلوچی کہانی. یہ کہانی ہمیں مظفر گڑھ سے بھیجی ہے انہوں نے.
میرا نام عبدالرزاق خان بلوچ ہے، ضلع مظفر گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں. EST ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، ماسٹر کے نام سے پہچانا جاتا ہوں. پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک مارپیٹ بہت ہوتی تھی، اس لیے اسکول بعد لینا خاص کا جاتے تھے. اسی مار پیٹ اور گالم گلوچ کی وجہ سے میرے بھتیجے عبد الباسط جو کہ 9th میں پڑھتا تھا، بہت حساس ہونے کی وجہ سے 1994 میں خودکشی کر لی. میں 7th میں تھا. ایک دن سخت ٹھنڈ تھی، دیری کی وجہ سے میں صبح کی اسمبلی میں حاضر نہ ہو سکا. میں کلاس میں داخل ہوا تو استاد صاحب نے کی اسٹینڈنگ کا کہا. استاد صاحب نے میرے ہاتھوں پر دو ڈنڈے اس شدت سے رسید کیے کہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. جی متلانے لگا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو دیکھا ایک ہاتھ سے خون رس رہا تھا. جب طبیعت میں کچھ بہتری آئی تو استاد صاحب نے کہا، جب منیٹر ہی دیر سے آئے تو کلاس کا تو خدا ہی حافظ ہے. اساتذہ کرام کی ہم پر اتنی وحشت ہوتی تو کوئی سوال نہ کر سکتے تھے. کالج لائف بے حد آزاد ہونے کی وجہ سے بہت اچھی لگتی تھی. فرسٹ ایئر میں جناب الطاف الرحمان صاحب ہمیں انگلش پڑھاتے تھے، بے حد مہربان، ہر درجہ قابل اور صاحب ذوق تھے. مشہور سنگر محمد رفیع کے بڑے فین تھے، جادوئی آواز کے حامل تھے، لڑکے بہت لطف اندوز ہوتے. ڈگری کلاسز میں جناب مرزا غلام حیدر صاحب ہمیں سیاسیات پڑھاتے تھے، یہ بھی بہت مہربان اور شفیق تھے. میں چونکہ فرنٹ سیٹر تھا اس لیے وہ اکثر میرے ساتھ دل لگی کرتے. آتے ہی کہتے، ہاں پونو خان سسی کا کیا حال ہے؟ لڑکے خوب ہنستے. ایک دن میری بھی رگ گئے ظرافت پھٹکی. میں نے عرض کیا، سر سسی کا اکثر پوچھتے ہو، صاحبہ کا بتاتے نہیں. اس پر پوری کلاس میں زوردار کہکا بلند ہوا. استاد صاحب بھی خوب ہنسے. میرے دل میں خیال آیا، استاد صاحب نے فیل نہ کیا ہو. چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا. استاد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے. میں جاتے ہی استاد صاحب کے پاؤں پڑ گیا. انہوں نے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی، سر کلاس میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی، سوچا آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس کی معافی چاہتا ہوں. فرمایا، بیٹا باپ بھی کبھی اپنے بیٹے سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ لڑکوں نے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی، یہاں تک کہ پرنسپل صاحب کو دفتر میں بند کر دیا. مرزا صاحب اس دن چھٹی پر تھے. کسی نے ان کو اطلاع کر دی کہ کالج کے حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ جلدی پہنچے. پرنسپل آفس کے سامنے لڑکے اکٹھے تھے، خوب تقریریں اور نعرہ بازی ہو رہی تھی. اچانک مرزا صاحب موٹر سائیکل پر وہاں آپ پہنچے. اترتے ہی ہاتھ پاؤں کا وہ لاٹھی چارج کیا جو بھی سامنے آیا، بچ نہ سکا. میں نے بھاگنے کی بتھیری کوشش کی مگر بھیڑ میں پھنس گیا. مجھے 3-4 زنگاٹے دار تھپڑ پڑے جو آج تک مجھے یاد ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے تمام کالج کے لڑکے اس طرح غائب ہو گئے جیسے گدے کے سر سے سینگ. اگلے دن کلاس میں آئے، حاضری لگانے کے بعد مجھ سے پوچھا، بیٹا ناراض تو نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا، سر بیٹا بھی کبھی باپ سے ناراض ہو سکتا ہے. آسی کرناڑی صاحب ہمیں اردو پڑھاتے، وہ اکثر کہا کرتے تھے، کالج کے لڑکوں کو کنٹرول کرنا شیطانوں کو بوتل میں بند کرنے کے مترادف ہے. گورنمنٹ ٹیچر ٹریننگ کالج ملتان میں چودھری محمد اشرف صاحب ہمیں نفسیات پڑھاتے تھے، تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق تھا. کلاس میں اکثر فرماتے کہ میرا شاگرد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم حیران ہوتے کہ استاد صاحب کچھ عجیب بات نہیں کہتے، کیا وہ ہر وقت اپنے شاگردوں کے پاس ہوتے ہیں؟ ایک دن میں نے کلاس میں عرض کی، سر کیسے جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کا شاگرد؟ تو انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ اس انداز سے جھوٹ کی مذمت کی، میرے خیال میں کوئی مبلغ کوئی ناصح اس انداز سے جھوٹ کی مذمت نہیں کر سکتا. دوسرے لڑکوں کا تو پتہ نہیں، میں نے اسی دن سے جھوٹ سے توبہ کر لی. بطور استاد میری پہلی تقریر MSD والا پھر جگہ تھیب میں ہوئی. وہاں 2-3 سال تک 8th کا انچارج رہا، نسیم نامی ایک لڑکا تھا. اس کے کسی ایکٹ پر اسے سزا دی. اتفاق کی بات، اسی دن مجھے ٹرانسفر آرڈر موصول ہوا. کچھ دنوں بعد MS جگہ تھیب گیا. مجھے دیکھ کر لڑکے بہت خوش ہوئے. اس اساتذہ سے ملنے کے بعد اجازت لے کر 8th کلاس میں گیا. نسیم کی سیٹ کے قریب جا کر کہا، بیٹا میں نے تمہیں کچھ ضرورت سے زیادہ سزا دی تھی، میں اس پر تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اگر ہو سکے تو. یہ سنتے ہی لڑکا رو پڑا اور کہا، سر آپ مجھے اور بھی جتنا چاہیں ماریں، ناراض نہیں ہوں گا، لیکن پڑھائیں آپ. یاد رہے کہ میں تعلیمی کمزوری کی بنا پر لڑکوں کو بہت ہی کم سزا دیتا، اخلاقی گراوٹ کے ایک پر زیادہ سزا دیتا۔ میری اس فطرت سے تمام میرے شاگرد واقف ہیں۔ ایم ایس آلودے والی نے، میں اکثر آٹھویں کلاس کا انچارج رہا ہوں، اکثر مجھے فائنل کلاس ہی دی جاتی۔ انگلش، سائنس، معاشرتی علوم، اردو وغیرہ میرے ذمے تھی۔ ریاضی ایک ملک صاحب کے ذمہ تھی۔ ایک دن میں کلاس میں داخل ہوا، دیکھا کہ زیادہ تر لڑکے رو رہے ہیں۔ پوچھا، بیٹے کیا بات ہے؟ مانیٹر نے کہا، سر ملک صاحب نے بہت مارا ہے، چھ چھ ڈنڈے زور سے لگائے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا تو میں تو اس سے زیادہ تمہیں مارتا ہوں۔ لڑکوں نے کہا، سر آپ کے ڈنڈے ہمیں پھولوں کی طرح لگتے ہیں، دیگر اساتذہ کے گولی کی طرح، مہربانی کر کے ریاضی آپ ہی پڑھائیں۔ میری عادت رہی ہے، غلط ہے یا صحیح، سبق پڑھانے سے پہلے کلاس کو کوئی اخلاقی بات، کوئی لطیفہ یا چٹکلا ضرور سناتا، جس سے لڑکے خوب ہنستے اور فریش ہو جاتے۔ میں ٹیوشن کے خلاف تھا، اب بھی ہوں۔ میں اکثر اپنے لڑکوں کو کہتا کہ وہ میرا لیکچر توجہ سے سن لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے اپنے لڑکوں کو فری ہینڈ دے رکھا تھا، وہ جس قسم کا سوال یا اشکال ان کے ذہن میں ہو پوچھ سکتے ہیں، وہ پوچھتے بھی تھے۔ ایٹتھ میں عمران کالج لڑکا تھا، ریاضی سائنس کے فارمولے پڑھاتے وقت اکثر کہتا وائی سر، اس کی تشفی کرنی پڑتی۔ خیر وہ میڈل کر کے ہائی اسکول چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دیگر ساتھیوں کے عمران ملنے آیا، میں نے پوچھا، عمران میاں اب بھی تیری وائی چلتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، سر استادوں نے وائی کو مار دیا ہے، کلاس میں تھانہ داروں کی طرح آتے ہیں، پولیس گاڑیاں دیتے ہیں، بہت بےزتی کرتے ہیں، سخت پٹائی کرتے ہیں، کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ان کے پاس ٹیوشن داخل ہو تو کچھ نرمی کرتے ہیں۔ پڑھانے کے بعد لڑکوں سے سوال کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اکثر لڑکوں کی اکثریت مناسب ریسپانس دیتی تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ تو ہی نالائق ہے، نااہل ہے، ورنہ 60-70 کی کلاس میں سارے لڑکے کام فہم نہیں۔ پریشانی کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا، پڑھانے کے نئے نئے طریقے سوچتا رہتا، اگلے دن تھوڑا نئے ڈھنگ اور طریقے سے پڑھاتا، یہاں تک کہ زیادہ تر لڑکے سمجھ جاتے۔ میرا ریزلٹ ہمیشہ 100% رہا۔ میں 25 سال تک ایم ایس آلودے والی میں رہا، 2 مرتبہ تبادلہ ایچ ایس کلر والی میں ہوا، لیکن ایچ ایم صاحب اور مقامی لوگوں نے مجھے جانے نہ دیا۔ سالانہ امتحان کے بعد لڑکوں کی لائن لگ جاتی اور کہتے، سر میرا فلاں سعودی عرب میں ہے، مجھے فسٹ کر دیں، سوٹ گھڑی 3 پیس میرے ذمہ رہا۔ کوئی کہتا، سر مجھے فسٹ کر دیں، میں فلاں میرا فلاں دبئی میں ہے، موبائل ٹی وی وغیرہ میرے ذمہ رہا، مجھے سیکنڈ کر دیں۔ میں ہر مرتبہ ان کی آفروں کو ٹھکرا دیتا، فسٹ سیکنڈ تھرڈ وہی رہا جس کا حق تھا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نامی لڑکا جو آج کل ایم بی بی ایس کر کے آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، 7th میں فسٹ آیا۔ اگلے دن اپنے باپ کے ساتھ میرے گھر آیا، اس کے والد نے ڈبے سے قیمتی نوٹوں کا ہار نکالا اور میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے وہی ہار اتار کر ابو سفیان کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے والد نے بہت اصرار کیا، لیکن میں نے کہا، میرا کام پڑھانا تھا، محنت آپ کے بیٹے کی ہے، لہذا میں اس قسم کے نوٹوں کا حقدار نہیں ہوں، یہی حقدار ہے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں۔ دوران سروس میں نے اکثر لڑکوں کے واجبات اپنی جیب سے ادا کیے، کسی بھی لڑکے کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا اور نہ ہی کسی دوسرے لڑکے سے اسے سزا دلوائی۔ میرے تمام شاگرد، میل ہوں یا فیمیل، میرے حقیقی بیٹے اور بیٹیوں کی طرح ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران کرے۔ ہم 4 بھائی اور 1 بہن ہیں، میں سب سے آخر میں ہوں۔ بہت چھوٹے تھے، والدہ صاحبہ بہت سویرے اٹھ کر ہاتھوں سے چکی چلاتی اور ساتھ ساتھ ایک خاص ردم سے ہمیں دعائیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، کسی کا محتاج نہ کرے، دشمن کا ہر بار خطا کرے، کبھی رزق میں تنگی نہ کرے۔ ہمارے مخالفین بارہا ہمارے خلاف کئی فوجداری اور دیوانی مقدمات کرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مقدمہ میں ہمیں شرمسار نہیں کیا۔ 10/12/9 کو علاقہ کے بہت بڑے ذمہ دار اور ایڈوکیٹ ایک عورت کو کھڑا کر کے ہمارے خلاف سو موٹو کرایا۔ پولیس نے بڑی پھرتی دکھائی، وہ ہمارے 6-7 لڑکوں کو پکڑ کر لے گئی، لیکن میں اور میرا بھائی گرفتاری سے بچ رہے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، تھانے دار صاحب نے عملہ سے کہا کہ ماس عبدالرضا کو گرفتار کرنا ہے، نفری تیار ہو۔ ان میں ایک کانسٹیبل نے کہا، سر وہ میرا استاد ہے، میں نہیں جا سکتا۔ سنٹار نے کہا، میں تمہارا باس ہوں، تمہیں جانا ہوگا۔ اس نے کہا، آپ میری وردی اتوا دیں، اوپر شکایت کر دیں، میں نہیں جاؤں گا۔ غرض وہ لڑکا چھاپا ماری میں شریک نہ ہوا، اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا خدا بہتر جانتا ہے۔ الغرض تو موٹو ناکام ہوا۔ کاغذات اور دستخط کروانے کے بعد تھانے دار صاحب نے کہا، خان صاحبان، اس سو موٹو کی ناکامی کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہے، یا والدہ کی دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں اس وقت لوکل زکات اشر کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ زکات کی رقم زیادہ مستحق افراد کو ملے۔
کہ بڑھاپا جوان ہوتا جا رہا ہے, جو کچھ انرجی اور سانسیں باقی ہیں چار ٹین دس کی روٹتی جاتا ہوں, جو دو تین سال سے ٹوٹ چکی ہے, رقبہ موجود ہے لیکن تعمیراتی اخراجات نہیں ہیں. کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سلسلہ میں کامیاب فرمائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں فری میں پڑھاؤں گا. ویسے دلی خواہشیں کس کی پوری ہوتی ہیں, بقول اقبال دل کی بستی عجیب بستی ہے, روز اجڑتی ہے روز بستی ہے.
تو سامعین وقت بالکل تنگ ہے, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ آئندہ ہفتے پہ ملاقات ہوگی. ہمارے کو سامعین نے مدد کی خواہش ظاہر کیا, اپنے فون نمبر بھیجیے اور اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.